بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات پڑھی محمد وآل محمد حضرت محترم ہماری اس سلسلے گفتگو کا آغاز اہل بیت کے مثالی خاندان کے عنوان سے آج ہو رہا ہے جس کے لیے سرنامہ کلام جس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا پروردگار عالم سورہ نور کی اس 36ویں آیت کے اندر ایک گھرانے کا تذکرہ کر رہا ہے ہمارا موضوع بھی اہل بیت ہے یعنی گھرانے والے خاص طور پر جن گھرانے والوں کو اہل البیت پروردگار نے کہا ہے ہماری مراد فقط وہ ہے اور اسی گھرانے کے بارے میں پروردگار عالم نے اسی لفظ کے ساتھ جو فضیلت اور عظمت کا نقطہ بیان کیا ہے اور شاید اس سے زیادہ واضح آیت اس گھرانے سے متعلق قرآن میں نہ ہو کہ جہاں بیت کے لفظ کے ساتھ یہ بیوت کا لفظ استعمال ہوا اور اس گھر کی فضیلت کو پروردگار نے بیان کیا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ان گھروں کی بات ہو رہی ہے کہ خداوند متعال نے جہاں اپنے نور کا تفصیل سے ذکر کیا 35ویں آیت میں اس نور کو پروردگار نے کہاں قرار دیا تو پروردگار کہتا ہے فی بیوتن ان گھروں میں ہم نے وہ قرار دیا اذن اللہ ان ترفع کہ جن کی عظمت اور جن کی رفعت کو پروردگار عالم نے اجازت دی ہے یعنی چاہا ہے نہ فقط عظمت کو رفعت کو چاہا ہے بلکہ اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ اور اس کا نام اس کے اندر پکارا جائے ذکر کیا جائے یہ ایسے گھر ہیں یسبح له فیہا بالغدو والآصال صبح و شام اس کی تسبیح اس گھرانے میں ہوتی ہے اور جب ان گھروں کی جب بات آتی ہے اور ان گھروں سے متعلقہ جتنی روایات اہل بیت نے اور دیگر مورخین نے ذکر کی تو یہ متفق علیہ کی طرح ہی بات ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے یعنی کوئی ایسا گھر ہے کہ جس کو پروردگار چاہتا ہے کہ یہ رفعت پالے بزرگی پالے عظیم ہو جائے یعنی خدا نے حکم دیا ہے کہ یہ گھر عظیم ہے بس ایک تو بیت اللہ ہے جس کو پروردگار نے رفعت و عظمت عطا کی ہے اور یہ گھرانے ہیں جس کو پروردگار نے رفعت و عظمت عطا کی ہے تو بس سوال کیا گیا مختلف روایات خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ جب سوال کیا گیا کہ وہ کون سے گھر ہیں کہ ان گھروں میں پروردگار کے بھیجے گئے انبیاء کے گھر شامل ہیں جب بیان کر دیا کہ انبیاء کے گھر ہیں تو سوال کرنے والے نے سوال کیا جب دل میں ایک خلش رہ جاتی ہے، ہماری گفتگو کے اندر انشاءاللہ آئے گا کہ لوگوں کو ایک چیز بہرحال کھٹکتی رہی کہ سب رفعت پالیں، سب کی عظمت بیان ہو جائے، سب آگے نکل جائیں، لیکن جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ آتا تھا وہاں پر لوگ سوال کیا کرتے تھے، جہاں پر علی کا تذکرہ آتا تھا وہاں لوگ سوال کیا کرتے تھے، جہاں اولاد علی کا تذکرہ آتا تھا لوگ سوال کرتے تھے، سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہ بتائیے یہ علی و فاطمہ کا گھر اس میں شامل ہے؟ یعنی تصدیق بھی ہو جائے اور اگر انکار ہو جائے تو دل میں جو خوشی ہے وہ پھوٹ پڑے. کہ اللہ کے رسول نے عجیب جواب دیا کہ نہ فقط شامل ہے بلکہ ان میں افضل ترین گھر یہی والا ہے. تم شاید سمجھتے ہو کہ انبیاء کے گھرانوں کو ان کے گھر پر فوقیت تم دو گے، کہ نہیں، من افاضلہا، ان میں سے افضل ترین گھر ہے جو علی و فاطمہ کا گھر ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والی محمد. بس جس گھر میں پروردگار نے یہ نور رکھا اور ان گھروں میں پروردگار عالم نے، اور صرف مولا کائنات اور شہزادی کونین کا گھر نہیں، روایات ہیں، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ ذکر کروں گا، کہ بعد میں بھی جو لوگ اہل بیت کے پاس آتے تھے اور ان کے گھروں میں آ کر تضحیک کرنے کی، استہزاء کرنے کی، مذاق اڑانے کی، توہین کرنے کی کوشش کرتے تھے، بعض اوقات مولا نے یہی آیت پڑھ کر انہیں ذلیل کیا کہ تم کس کی بات کرتے ہو، دنیا کے گھر ایک طرف، ہمارا گھرانہ ایک طرف. اس گھر میں آتے ہوئے یاد رکھنا کہ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے جسے پروردگار نے بزرگ بنایا ہے، ہمارا وہ گھر ہے. تو یہ اہل بیت کا گھرانہ، موضوع ہمارا ہے اہل بیت کا، اہل بیت کے گھرانے کا، مثالی خاندان. اور اس عنوان پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جہاں ہر ایک کا عقیدہ تو ہے، ہر ایک مانتا تو ہے، یعنی ہاں ہمارا مخاطب یقیناً غیر مومن نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ سوال بہرحال آتا ہے. ایک مومن بھی سمجھنے کے لیے سوال تو کرتا ہی ہے. کہ جب بہت ساری عبادات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بہت سارے ارکان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ان ارکان میں زیادہ اہمیت ان کی ہے یا زیادہ اہمیت ان فضائل اور ان ولایت کے ذکر کی ہے؟ تو روایتیں آپ کی خدمت میں مختصر عرض کروں. پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سوال آج بھی ہے، ہر زمانے میں رہا ہے، مولا بیان کرتے ہیں، ایک نہیں کئی روایات ہیں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا یہ گیا، بنی الاسلام علی خمس، پانچ چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی. اب ایسی کئی روایتیں ہیں کہ جن کا پورا باب ہے اصول کافی میں، اور دوسری جلد کے اندر یہ پورا باب ہے جس کے اندر کئی روایتیں ذکر کی گئیں، کئی معصومین سے مختلف ذکر. خلاصہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد میں پانچ چیزیں ہیں. وہ پانچ چیزیں کون سی؟ کا پہلی چیز الصلاۃ، جو روایت کے اندر جو ترتیب ذکر کی گئی میں وہ ترتیب عرض کر رہا ہوں، کا الصلاۃ. دوسری چیز زکوٰۃ. تیسری چیز حج. چوتھی چیز صوم یعنی روزہ. پانچویں چیز ترتیب کے اعتبار سے جو ذکر کی گئی، کال ولایہ، یعنی ولایت آل محمد کا، یہ پانچویں چیز ہے جس پر پورے اسلام کی بنیاد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جملے مکمل نہیں ہوتے، روایت مکمل نہیں ہوتی. مولا ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انداز سے اس ولایت کی طرف لوگوں کو پکارا گیا ہے، بلایا گیا ہے، ویسا کسی اور چیز کے لیے نہیں پکارا گیا. یہ ولایت کا خاصہ ہے، یعنی غدیر میں جس انداز سے ولایت علی اور اولاد علی کا اعلان کیا گیا، ویسا کسی طرح سے اعلان نہیں کیا گیا. ایک اور روایت میں زرارہ سوال کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات راوی کا سوال ہمارے لیے بہت کارآمد اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی تو سوال ہے کہ نماز اتنی بہترین عبادت، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، حج ارکان عبادت میں سے بہترین، صوم جنت من النار، آگ کے خلاف ڈھال ہے، زکات وہ ہے کہ جو مال کو پاکیزہ کرتی ہے. تو یہ ہر طرح کی عبادت کا ذکر تو کیا گیا لیکن ساتھ میں جو ولایت کا ذکر ہے, راوی نے سوال کیا ایو شیئن افضلو, کون سی چیز ایسی ہے کہ مولا ان پانچ جو آپ نے ذکر کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے ارکان نہ ذکر کیے, ان پانچ میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ افضل؟ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ان پانچ میں سے سب سے افضل جو ہے وہ ہے الولایہ. وجہ کہ یہ نماز روزہ یہ اگر نہ کرے تو کیا حشر ہوگا؟ کہ مولا نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس لیے فإن الولایۃ مفتاحهما, اس لیے کہ یہ ولایت جو ہے یہ چابی ہے ان تمام عبادات کی, اگر یہ ولایت ہوئی تو پروردگار باقی عبادات کو قبول کرے گا اور اگر یہ ولایت نہ ہوئی تو ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی. یہ جب مولا نے جملہ ذکر کیا, بعض روایت کے اندر تفصیل بھی ہے کہ جس کے اندر مولا نے نماز سے متعلق, زکوٰۃ سے متعلق, صوم سے متعلق, حج سے متعلق مختلف فوائد بیان کیے اور بعد میں جملہ کا کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی پورا دن نماز پڑھتا رہے, راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتا رہے, دن میں روزے رکھتا رہے, زندگی بھر حج کو جاتا رہے, زکوٰۃ کثرت کے ساتھ انجام دے, اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا رہے, لیکن اگر ہماری ولایت اس کے ساتھ نہ ہو تو یاد رکھنا نہ اس کا پروردگار عالم جو قیامت کے میدان میں ثواب عطا کرے گا نہ اسے حق ثواب حاصل ہوگا اور نہ وہ مومن کہلائے گا, نہ اس کا ایمان میں کوئی حصہ ہوگا. یعنی یہ جملہ خطرناک جملہ ہے اور یہ میں کسی عام کتاب سے نہیں الکافی سے ذکر کر رہا ہوں جو روایات آپ کی خدمت پہ پیش کی جا رہی ہیں. یہ عجیب سلسلہ ہے کہ جس گھرانے اہل بیت کی ہم بات کر رہے ہیں, ہماری گفتگو آگے بڑھے گی کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ خدا کے نزدیک امپورٹنس کتنی رکھتا ہے, اس لیے کہ ہمارا رابطہ اس گھرانے کے ساتھ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا ہماری زندگی اتنی بہتر ہوتی چلی جائے گی, جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی ہماری آخرت بہتر ہوگی. کا پروردگار کا نظام ہے اور نظام پروردگار خود ان اہل بیت کے زبان سے بیان ہوا کہ دیکھو یہ ولایت کا جو نظام ہے, جو اہل بیت کی ولایت کا نظام ہے کہ یہ ایسا نظام ہے جو نماز پر بھی بھاری, روزے پر بھی بھاری, حج پر بھی بھاری, زکوٰۃ پر بھی بھاری, اور جب یہ تمام چیزیں, اور مولا کا عجیب جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر یہ تمام چیزیں ہوں اور اگر ولایت نہ ہو تو اس کا نہ کوئی ثواب ہے, یعنی پروردگار نے قبول ہی نہیں کیا, وہ چیزیں بیکار ہو گئیں جو کی, جو انجام پائیں, چاہے ساری زندگی انجام پاتے رہے قبول نہیں ہوئی. بس اسی طرح سے نہ فقط عمل قبول نہیں ہوا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کوئی کام انسان نے انجام دیا غلط ہو گیا, ٹھیک ہے ٹرائی اگین, سیکنڈ چانس ملے گا, تھرڈ چانس ملے گا, فورتھ چانس ملے گا, ٹرائی اگین کا چانس تو ہے, لیکن یہاں پر صرف ٹرائی اگین کا معاملہ قیامت میں جا کر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں فیصلہ, یہاں تو پروردگار صرف سنا رہا ہے, وہاں پر جا کر ہمارے لیے پلٹنا ممکن نہیں ہوگا. بس اب کیا کریں, پروردگار اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے اگر اس کے بغیر پہنچے تو یاد رکھو کوئی ثواب نہیں. دوسری بات اس سے خطرناک جملہ کہ اس کا ایمان بھی نہیں ہے اگر کوئی ولایت آل محمد کا اقرار نہیں کرتا, پھر اسے مومن تک نہیں کہا جا سکتا. بس ایک اور جملہ, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, چھٹے امام کا عجیب جملہ ہے, مولا فرماتے ہیں کہ ان اللہ, پروردگار عالم نے کیا کیا ہے کہ فرض علی خلقہ, اپنی مخلوقات پر فرض کیا, کیا چیز فرض کی, خمسن, پانچ چیزیں فرض کی, یہی پانچ ارکان سے متعلق بات ہو رہی ہے. جب پانچ ارکان فرض کیے اور ہر ایک پر یہ ضروری ہے تو پھر کب, پھر مولا فرماتے ہیں فرخص فی اربعہ ولم یرخص فی واحدۃ, کب چار کے اندر پروردگار عالم نے گنجائش رکھی ہے, رخصت رکھی ہے, کوئی اس کے اندر ایسا معاملہ رکھا ہے کہ جو ہر موقع پر واجب نہیں رہتا, رخصت اجازت جس کو کہتے ہیں, یعنی ریلیکسیشن اس کے اندر ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے اندر کوئی ریلیکسیشن پروردگار نے نہیں رکھا, کہا اس کی تفصیل کیا؟ شیخ کلینی خود حاشیہ لگاتے ہیں، خود علامہ مجلسی کا بھی حاشیہ، فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں کون سی، یہ ایک چیز کون سی؟ کہ شاید مراد یہ ہو کہ نماز وہ ہے کہ جو ایام خاص میں خاتون پر واجب نہیں رہتی، نماز کا حکم یہی ہے کہ نماز واجب ہر انسان پر، لیکن اگر خاتون اپنے خاص ایام میں ہو واجب ہی نہیں ہے، یعنی واجب ہوتی تو وہ قضا واجب ہو جاتی، لیکن اگر ذمہ ہے اور انجام نہیں دیا قضا واجب، لیکن بعض ایام میں پروردگار عالم نے واجب ہی نہیں رکھا، یعنی اس میں رخصت و اجازت دی ہے پروردگار نے کہ یہ عبادت انجام نہ پائے، ریلیکسیشن ہے. حج اگر کوئی انسان استطاعت ہی نہیں رکھتا، ساری زندگی اس کے پاس موقع ہی نہیں بنا، اتنا مستطیع ہی نہیں ہوا کہ وہ حج انجام دے سکتا، تو پروردگار اس کے پوچھے گا نہیں، کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر واجب ہی نہیں ہوا تھا، حج میں رخصت ہے. زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے جس کے لیے نصاب مقرر کیا گیا، جو اس نصاب تک پہنچ جائے وہ زکوٰۃ دے گا، جس کے پاس نصاب نہیں اس کے پاس زکوٰۃ بھی نہیں تو وہ بھی چھوٹ جائے گا. صوم جو روزے کی عبادت ہے، اذان ہوئی، صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. ہر عبادت کے اندر پروردگار نے رخصت کا پہلو رکھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یہ عبادت فرض نہیں رہتی، اور یہ ایک نہیں بعض عبادات کے اندر ایک سے زیادہ پہلو ہیں، لیکن ایک عبادت فقط ایسی ہے جو ولایت آل محمد کا اقرار ہے، کہ اگر یہ عبادت انسان انجام نہ دے، اس فریضے کو پورا نہ کرے، تو اس انسان کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پروردگار اس کے بغیر انسان کے اعمال کو قبول کر لے، اس کے بغیر عقیدے کو قبول کر لے. اور جس ولایت آل محمد کی ہم بات کر رہے ہیں، جس ولایت آل محمد کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی مرکزی ترین شخصیت پروردگار جب آیت تطہیر کا نزول کرتا ہے، اللہ کے رسول شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حدیث شریف کسا یقیناً آپ سب تلاوت بھی کرتے ہیں، ترجمے سے بھی واقف ہیں، کہ جب اللہ کے رسول شہزادی کونین کے گھر میں آئے اور فرمایا کہ میں کچھ ضعف محسوس کر رہا ہوں، کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میرے لیے چادر یمانی لے کر آئیے. شہزادی نے چادر عطا کی، اس چادر کو لے کر اللہ کے رسول نے آرام فرمایا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے گھر کا فرد آتا گیا، خاندان نبوت اور خاندان امامت وہ علی و فاطمہ علیہ السلام کا گھر ہے. جس انداز سے ایک ایک جملہ بیان کیا جاتا, شاید اتنی تفصیل سے کوئی حدیث نہ بیان ہوئی ہو کہ ایک گھر کے واقعے کو اس انداز سے بیان کیا جاتا, کہ جب مولا حسن مشتبہ علیہ السلام تشریف لائے, مادر گرامی کو سلام کیا, السلام علیکہ یا امہ, اے مادر گرامی آپ پر سلام, وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. ماں جواب کیسے دے رہی ہے, اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تم پر سلام, اے میرے دل کا چین تم پر سلام. یہ ماں اور بیٹے کا تعلق یہ خاندان زہرا نے سکھایا ہے, کہ فقط ایسا نہیں کہ ہم دہراتے رہیں حدیث قصا کو اور اس سے کچھ نہ سیکھیں. شہزادی کونین جب اپنے بیٹے کو سلام کا جواب دے رہی ہیں تو یہ بھی بتلا رہی ہیں کہ اپنے بیٹے کی سیلف ریسپیکٹ کو, اس کے عزت و احترام کے رشتے کو, آپس میں محبتوں کو کیسے بانٹا جاتا ہے, کیسے اپنے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. جب آپ اس کو ریسپیکٹ دینا شروع کریں گے, بچہ خود ریسپیکٹ دینا شروع کرے گا. اصول ہے نا, تربیت کا اصول یہی ہے کہ آپ جو کام کرتے چلے جائیں گے بچہ سیکھتا چلا جائے گا, جو ہم کہتے چلے جائیں گے عمل نہیں ہوگا, وہ زبردستی مان تو لے گا لیکن دل میں نہیں اترے گی بات. جو چیزیں آج بھی میں نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو چیزیں ہمارے بزرگان, ہمارے اجداد, دادا دادی, نانا نانی, والدین جو کرتے چلے گئے, وہ ان کی اولادیں آج تک کر رہی ہیں, سوال نہیں کرتی. یہ سوال نہیں آتا کہ حلال ہے حرام ہے, یقیناً حلال کی بات ہو رہی ہے, حرام نہیں ہوتا. جب حلال ہے تو واجب ہے, مستحب ہے, کیا ہے کیا نہیں, بھائی ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں. بس جب سنت حسنہ جس کو پروموٹ کیا گیا, اسلام نے کہا جب اچھی چیز کی کوئی بنیاد ڈالتے ہو, کوئی اچھی چیز تم اپنے خاندان میں اپنے لوگوں کے درمیان رائج کرتے ہو, کا ایسی چیز ہے کہ جس کو پیروی کی جانی چاہیے. خاندانوں میں اس طرح سے یہ عادتیں ڈیولپ ہونی چاہیے. تو یہ اچھی سنتیں جو ہر خاندان میں موجود ہیں, کوئی مجلس کے اعتبار سے, کوئی جشن کے اعتبار سے, کوئی شادی بیاہ کے اعتبار سے, کوئی کسی اعتبار سے, کچھ ایسی اچھی رسمیں ہوتی ہیں کہ جو ڈائریکٹ شریعت نے نہیں کہا کہ یہ والا کام کرو, لیکن بزرگوں نے سکھایا تھا, دیکھو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے انجام دیا جائے. بس یہ چیزیں جو سنت حسنہ کے طور پر پیروی کی جاتی رہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بزرگان سکھاتے رہے ہم عمل کرتے رہے اور آج تک کچھ سلسلے جاری رہے. بس اہل بیت نے یہ طریقہ سکھایا کہ بیٹا گھر میں آ کر ماں کو سلام کر رہا ہے تو بچے کی تربیت ایسی ہو کہ آ کر ماں کو سلام کرے, اور ماں بھی ایسا نہیں کہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے, سلام کا جواب وعلیکم سلام یا غصے کے عالم میں دے دیا یا اگنور کر کے دے دیا. سلام کا جواب دینے کا انداز بھی ایسا ہے کہ اگر شریعت میں دیکھا جائے تو کیا لکھا توضیح المسائل میں نظر آئے گا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہی نظر آئے گا جواب سلام. لیکن شہزادی کس انداز سے کہہ رہے ہیں, وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, اے میرے کلیجے کی ٹھنڈک, اے میرے آنکھوں کا نور, تجھ پر بھی سلام. یعنی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس انداز سے جب محبتوں سے پکارو گے, بچے کے دل میں محبتیں پروان چڑھیں گی. آج ہم سوال کرتے ہیں نا کہ بچہ اتنا زیادہ اگنورنٹ ہے, اتنا زیادہ اگریسو ہے, تو ہم نے کس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کیا ہے؟ کہ یہ ڈیلنگ ہماری جو آج تک ہم بچے کے ساتھ کرتے چلے آئے, کبھی ہم نے غور کیا کیا ڈیلنگ وہی تھی جو خاندان اہل بیت نے سکھائی تھی؟ یہی بچہ جب مادر گرامی سے سلام و جواب ہو گیا, دادا کی اپنے نانا کی خدمت میں گئے, اور جب نانا کی خدمت میں گئے تو کیا کہا, السلام علیکا یا جدہ, اے میرے نانا آپ پر سلام, وعلیک السلام یا صاحب حوزی. اللہ کے رسول نے بھی جواب میں کیا کہا, اے صاحب حوض تم پر بھی سلام, و شافع امتی میری امت کی شفاعت کرنے والے تم پر بھی سلام. یہ کتنا چھوٹا سا بچہ ہے, عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعہ کس سن کا ہے. شہزادی اتنے چھوٹے بچے کو رسپیکٹ دے کر, اللہ کے رسول اپنے نواسے کو رسپیکٹ دے کر, یہ فقط اس لیے نہیں کہ آخرت کے مراتب اور پروردگار کا نمائندہ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں, اچھا نہ پکارتے تو کیا ہو جاتا. یہ الفاظ کا تذکرہ نہ بھی کیا جاتا تو کیا ہوتا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ کے رسول نے بھی یہ انداز اپنایا اور ہر ایک کے لیے اپنایا. مولا حسن آئے تب بھی یہ انداز ہے، مولا حسین علیہ السلام آئے تب بھی یہ انداز ہے، جب مولا کائنات شریف لائے آ کر شہزادی کو سلام کیا، شہزادی نے انہیں بھی جواب دیا اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جواب دیا کہ یہ طریقہ فقط ایسا نہیں کہ بچوں کی تربیت تو ہو، شوہر کے ساتھ وہی پرانا جھگڑا چلتا رہے، دوسروں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ وہی چیخ پکار چلتی رہے. کہا نہیں، اپنے بابا کے ساتھ بھی شہزادی نے جو سلام و جواب کیا وہ بھی ذکر کیا گیا، اپنے شوہر کے ساتھ جو سلام و جواب کیا وہ بھی ذکر کیا گیا. انداز کیا ہے؟ محبتوں کا انداز، فضیلتوں کو گنوانے کا انداز. اور یہیں سے ایک بات جو تربیت کے اصولوں میں ذکر کی جاتی ہے کہ خاندان ہمیں سکھاتا ہے. یہ گھرانہ جسے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کہا گیا، یہ گھرانہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر سامنے والے کی کوئی فضیلت ہے، سامنے والے کا کوئی مقام ہے، تو اس مقام کو تم ذکر کرو، سامنے والے کی خوشی کا باعث بنے گا. اگر بچے کا کوئی کریڈٹ ہے، بچے کی کوئی اچھائی ہے، اس کے سامنے ذکر تو کی جائے. ہاں وہ خود ذکر کرے تو خود نمائی کہلائے گی، لیکن اگر دوسرا اسے پریز کر رہا ہے تو پھر یہ اس کی دل بڑھانے کا باعث بنے گا، اس کی عزت نفس کو تقویت دینے کا باعث بنے گا، اس کے کانفیڈنس لیول کو بڑھائے گا. بس یہ خاندان اہل بیت نے سکھلایا. دیکھو اس انداز سے جب سلام و جواب ہو گیا، ہر ایک نے آ کر ایک جملہ کہا تھا، انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جدی رسول اللہ. اے مادر گرامی، میں سوال کروں آپ سے، کیا شہزادی کونین کا نور، کیا شہزادی کونین کی خوشبو وہی خوشبو نہیں تھی جو اللہ کے رسول کی خوشبو تھی؟ یقیناً تھی. کیا مولا کائنات کی خوشبو نہیں تھی؟ کیا خود امام حسین، امام حسن علیہ السلام، یہ خوشبو ان کی اپنی خوشبو نہیں تھی؟ یقیناً تھی. لیکن جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو صرف ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول اس جگہ پر موجود ہیں. یعنی نور رسالت ایسی خوشبو رکھتا ہے، ایسا نور رکھتا ہے کہ جسے یہ ہر ایک محسوس کر رہا ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر کسی کا کردار نورانی ہو اور وہ اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ بنائے تو سامنے والا اپنے سکس سینس سے کچھ محسوس کرنا شروع کرتا ہے. یہ عظمت اہل بیت کا نور اپنے مقام پر. لیکن ایک عام حالات کے اندر کیا نہیں ہوتا ایسا جو بعض علماء کے واقعات کے اندر نظر آتا ہے کہ جب درس دے رہے تھے اپنے والد گرامی کو، محسوس کیا زبان میں لکنت آ گئی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب روح اس کمال پر ہوتی ہے کہ اپنے پروردگار سے ایسا خوف رکھتی ہے، اپنے دل میں ایمان کا ایسا نور رکھتی ہے کہ جن کو پروردگار نے عظمتیں عطا کی ہے انہیں دیکھے بغیر بھی محسوس کر لیتا انسان. بس یہ محسوسات انسان کے بڑھتے کب ہیں؟ جب انسان اطاعت الہی میں آگے بڑھے، جب انسان پروردگار کی توفیقات کے ساتھ کام کر رہا ہو، زندگی گزار رہا ہو. بس یہ اہل بیت کا گھرانہ. جب یہ سارے کے سارے ایک مرتبہ مولا کائنات اس چادر کے نیچے آ گئے، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اس کے بعد شہزادی کونین گئیں، انہوں نے سلام کیا، اجازت طلب کی، شہزادی کونین چادر میں چلی گئیں، اللہ کے رسول نے دعا کا جملہ کہا. بس یہاں پر اپنی گفتگو کو روکوں گا. جملہ کیا تھا؟ اللہم ان ہاؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. یعنی دنیا اگر سوال کرتی ہے کہ اہل بیت کون، کون شامل نہیں ہے، کون شامل ہے، یہ جواب ہے پروردگار عالم کے سامنے. اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا ہے، اللہم اے پروردگار ہاؤلاء اہل بیتی یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی یہ میرے خاص افراد ہیں، وحامتی یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ خاص میرے افراد ہیں، لحمہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ودمہم دمی ان کا خون میرا خون ہے، یعلمونی ما یعلمہم جو انہیں دکھ دیتا ہے، جو انہیں پریشان کرتا ہے وہ ایسا جیسے مجھے پریشان کرتا ہے، یحزننی ما یحزنہم جو انہیں غمزدہ کرتا ہے وہ مجھے غمزدہ کرتا ہے، انا حرب لمن حاربہم جو ان سے جنگ کرنے کی کوشش کرے مجھ سے جنگ کرے گا، میں اس سے جنگ کروں گا، جب یہ سارے القابات اور یہ ساری دعاؤں کے جملے اللہ کے رسول نے بیان کر دیے، اس کے بعد جملہ کہا کہ اے پروردگار انہیں ویسا پاک اور پاکیزہ قرار دے دے جیسے پاکیزگی کا حق ہے، بس اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اور اس کے بعد آیت تطہیر کا نزول ہوا۔ بس یہ اس کیٹیگری میں، ان جملوں کے اندر جہاں میں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، اللہ کے رسول نے ایک پیمانہ بیان کیا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے تو یہی خاص افراد ہیں جن کے ذریعے سے رضایت رسول حاصل ہو سکتی ہے، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم راضی ہو سکتا ہے، یہی وہ افراد ہیں کہ ان کے ایک فرد میں بھی اگر کوئی انسان ان سے دشمنی کرے تو پروردگار اسے معاف نہیں کرتا۔ جملہ عرض کروں اور اپنی گفتگو کو مکمل کروں، پروردگار عالم نے جہاں پر توحید کا تذکرہ کیا، بس یہ آخری مراحل، توحید کا تذکرہ کیا، انسان سے چاہا کہ وہ اس کی توحید کا اقرار کرے، اقرار کروایا، ہر ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے کیا کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے پروردگار کے۔ اگر سوال کیا جائے کہ اگر کوئی انسان اللہ کو تو اللہ مان رہا ہے لیکن اس اللہ کے ساتھ اس کی توحید میں بہت زیادہ نہیں 0.01% بھی اگر کسی اور کو شریک کر لے تو، اس سے دور چلے جائیے 0.0000 پتہ نہیں کتنے زیرو لگا کر پھر 1% ہو، اتنا حصہ بھی اگر خدا کا شریک کسی کو بنا لے تو، یعنی دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ چھوٹے بچوں کے لیے، کہ اگر خدا کو بھی اپنا پروردگار مان رہا ہو، خدا کو بھی اپنا رب اور پالنے والا مان رہا ہو، خدا کو بھی سب کچھ مانگ رہا ہو اور ساتھ میں کسی اور کو بھی ویلیو دینا شروع کر دے، ساتھ میں کسی اور کو بھی صاحب قدر ماننا شروع کر دے جو خدا کا دشمن ہو، اب کوئی بھی نام لگا لیجئے، فرعون لگا دیجئے، شداد لگا دیجئے، ابلیس لگا دیجئے، کہا پروردگار تجھے سب مانتا ہوں لیکن اتنی سی فرعون کی محبت ہے، اتنی سی شداد کی محبت ہے، اتنی سی ابلیس کی محبت ہے، کیا پروردگار ایسی توحید کو قبول کر سکتا؟ کوئی دنیا کا مسلمان نہیں ہے جو اس سوال کا جواب نہ میں دے، یہ کہے گا کہ نہیں کرے گا قبول، نہیں کرے گا، کبھی قبول نہیں ہوگا۔ بس جب پروردگار اپنی وحدانیت کے اندر اتنا سا بھی شرک برداشت نہیں کرتا، جبکہ پروردگار کتنا غفور و رحیم ہے، خود پروردگار کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا واللہ واسع علیم۔ پروردگار کہتا ہے اے حبیب اپنے ہمارے بندوں سے کہیے، کیا کہیے، کہ وہ کہ جو بہت گنہگار ہیں، بہت معصیت کار ہیں، جو اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ہیں، کہ ان سے کہیے مایوس نہ ہو، اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس ہونا ذمہ داری نہیں ہے، تمہیں اجازت بھی نہیں ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو، تو خدا کی معصیت کرنا اور ہے، شرک کرنا اور ہے، بات سمجھ میں آئی۔ پروردگار نے کیا کہا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، معصیت جتنی چاہے کرو، رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس کے بعد بھی پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، واللہ واسع علیم، خدا وسعت والا ہے، جانتا ہے سب کچھ۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہی قرآن ہے کہ جہاں پروردگار کہتا ہے کہ یاد رکھو پروردگار سب معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک بات سمجھ میں آئی، آسان الفاظ میں کہوں تو عملی میدان میں بہت کچھ ہے جس کی معافی کی گنجائش پروردگار نے رکھی ہے، عقیدے کے میدان میں پروردگار عالم نے ذرہ برابر بھی کمی کی گنجائش نہیں چھوڑی، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ذرہ برابر عقیدے میں کمی تھی، کا 99.9% بھی قبول نہیں ہے، 100% صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، عمل کے اندر معافی کی گنجائش ہے۔ بس جب خدا کی توحید کے اندر ایسا ہے تو کیا رسالت میں کوئی تصور ہے؟ کوئی دنیا کا مسلمان کہہ سکتا ہے کہ رسول کو بھی رسول مانگتا ہوں اور رسول کے دشمن کو بھی میں رسالت کے اندر شامل کر لوں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا تصور ہے؟ 0.0001% بھی چانس نہیں ہے، پوسیبل نہیں ہے۔ تو جب نہ خدا کی توحید کے اندر گنجائش، نہ رسول کے رسالت میں گنجائش، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جہاں پروردگار عالم نہ اپنی توحید کے اندر عقیدہ ہے گنجائش قبول نہیں کرتا، رسالت عقیدہ ہے گنجائش قبول نہیں کرتا، پس جو ولایت آل محمد کا فریضہ پروردگار نے رکھا ہے، کیسے ممکن ہے کہ جہاں اہل بیت کی محبت بھی آئے اور ان کے دشمنوں سے متعلق چاہے 0.00 اور کتنے زیرو لگا کر 1% کی محبت ان کی بھی آ جائے، ایسے عقیدے کو پروردگار قبول نہیں کر سکتا. اور جب عقیدہ قبول نہ ہو، میں نے شروع میں حدیث پیش کی تھی، اب مطلب سمجھ میں آئے گا کہ سارے عمل کی بنیاد وہی ہے، چابی وہی ہے کہ اگر ان اہل بیت کو ماننا اور ان اہل بیت کو تسلیم کرنے کا عقیدہ انسان نے اپنا لیا ہے تو یاد رکھے دشمنان آل محمد میں سے کسی ایک سے محبت بھی جائز نہیں ہے. اور یہ ایسی چیز کہ جس میں پروردگار معافی کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتا، جس میں پروردگار رخصت بھی نہیں دیتا، جس میں پروردگار نے اجازت بھی نہیں دی. اذان گرامی، وہ اہل بیت کا گھرانہ کہ جن کے مرکز کو شہزادی کونین کہتے ہیں، پروردگار جس فیصلے کو اپنے حبیب کی زبان سے جاری کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے تھے ان اللہ یغضب لغضبها، کہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ خدا غضبناک ہو جاتا ہے جب یہ غضبناک ہو جائے، ویرضى لرضاها، جب یہ راضی ہو جائیں تو پروردگار راضی ہو جایا کرتا ہے. بس وہ شہزادی کہ جن کے مقام کو خدا نے اس انداز سے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس انداز سے سمجھایا ہے، جب وہ شہزادی اللہ کے رسول کے بعد جو وقت گزار رہی تھی، بڑا عجیب وقت تھا، وہ امانت رسول کہ جسے مولا کائنات نے جب لحد کے سپرد کیا تھا، عجیب جملے کہے تھے، لقد استرجعت الودیعہ واخذت الرہینہ، مجھ سے وہ امانت واپس لی جا رہی ہے، مجھ سے وہ چیز جو میرے پاس رکھوائی گئی تھی وہ رہینہ مجھ سے واپس لیا جا رہا ہے. اے اللہ کے رسول، ستنبئک ابنتک بتضافر امتک علیہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً یہ بی آ کر خود آپ کو بتلائے گی کہ آپ کی امت نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ مولا کائنات کے جملے ہیں کہ جو شہزادی کو دفناتے وقت مولا کائنات کی زبان پر تھے، کہ یہ امانت جو اللہ کے رسول کی بیٹی میرے سپرد کی گئی تھی عجیب عالم میں واپس جا رہی ہے. وہ شہزادی کا عالم کیا ہوا؟ وہ شہزادی تڑپ تڑپ کر زندگی گزارتی تھی. شہزادی کا عالم یہ تھا کہ ہاتھ میں عصا تھا اور اس عصا کے سہارے اپنے پسلیوں کو سنبھال کر چلا کرتی تھیں. کوئی تاریخ سے سوال کرے کہ وہ شہزادی کتنی ضعیفہ ہو گئی تھیں کہ جن کے ہاتھ میں عصا آ گیا، تاریخ جواب دے گی ان کی عمر مبارک فقط 18 برس تھی. ارے 18 برس میں عصا کو تھام لینا، ارے یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کیسی زندگی کا حصہ ہے کہ جہاں امت نے کیسا ستم کیا، جہاں امت نے ان ستموں کی جو فہرست تاریخ نے لکھی فقط ایک جملہ کہ جب اللہ کا رسول جس دروازے پر آ کر سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت تم پر سلام، اے معدن رسالت تم پر سلام، اس امت نے آ کر اسی دروازے پر لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کیا. ارے اس دروازے پر فقط لکڑیاں جمع نہ ہوئی، در ان لکڑیوں کو آگ لگی اور شہزادی کا دروازہ جلتا رہا. شہزادی دروازے کو تھامے کھڑی رہی اور کسی نے دروازے کو دھکا دے کر شہزادی کو زخمی کیا. ارے شہزادی، ارے کیسا ستم ہے، وہ شہزادی فریاد کر رہی تھی، آہ یا فتا خدینی قد قتلم
بیاشایی من حمل فضا آپ مجھے سنبھالیے، اب وہ وقت ہے جہاں عورت کی ضرورت ہوتی ہے ایک خاتون کو، کہ اب اے فضا میرا حمل جو میرے شکم میں تھا اب وہ حمل شہادت پا رہا ہے، ہائے میرا بیٹا مارا جا رہا ہے، اے فضا مجھے سنبھالیے، ارے شہزادی کتنا ظلم ہوا، کہاں اپنے بیٹے کی شہادت، کہاں علی کے گلے میں رسی کا.
ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام کے رزق حلال میں برکت و وسعت فرما. پروردگارہ تمام مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، شہزادی کونین کا صدقہ، تمام دنیا میں ہونے والے مظالم کا خاتمہ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا